Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu as-salamu ala Rasulihi al-Kareem. Fa'auz billahi min ash-shaytan rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 116 number ayat humne shuru ki thi aur darmiyan mein reh gayi thi. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا اختیار کیا ہے, تو جواب میں فرمایا کہ سبحانہو, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں کہ ان کا کوئی اولاد ہو, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور سارے کی ساری چیزیں اس کی فرما بردار ہیں. یہ دعا جواب اس معنی کا ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. پہلا سبحانہو سے مطلب یہ ہے, اس کی وضاحت میں نے پچھلی دفعہ کر دی تھی تفصیل کے ساتھ. دوسرے کا مطلب ہے کہ ایک ہے کہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے, تو دوسرا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو تب بھی اس کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب اسی کا ہے. تو ہمیں ضرورت کیا ہوتی ہے اولاد کی, کہ بڑھاپے میں سنبھال لیں گے, کوئی کمائیں گے, کچھ مل ملا کر رہیں گے, زندگی گزار لیں گے, کچھ ہنسی کھیل کے لیے چیز چاہیے ہوتی ہے, کوئی محبت کے لیے, کچھ گھر بنانے کے لیے, گھر کے اندر رونق کے لیے, یہی ضرورتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو البتہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے, تو اس لیے ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کی چیزیں نہ ہو. یعنی مجھے اپنی اولاد کی اس لیے ضرورت ہے کہ میرے اپنے گھر میں رہے, باقی لوگوں کی اولاد اپنے اپنے گھر میں, تو اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ساری دنیا اسی کی ہے, اسی میں سب کچھ ہے. پھر ایک ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی کام کروانے ہیں, کچھ معاملات کروانے ہیں, تو فرمایا کل لہو کانے, تو سب چیزیں اس کی فرما بردار ہیں. تو یہاں تک ہم نے جواب کو سمجھ لیا تھا, لیکن یہ جواب ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. آگے فرمایا بدیع السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا بدیع ہے. بدیع اس بنانے والے کو کہتے ہیں جو بالکل انوکھی نئی چیز بنا ڈالے, جس کا نہ ماڈل پہلے ہو, نہ نمونہ پہلے ہو, نہ مٹیریل پہلے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اس طرح سے بنائے کہ نہ میٹر موجود تھا, نہ اس کا کوئی نقشہ موجود تھا, نہ اس کا کوئی سیمپل تھا, بس بنا دی. تو بدیع السماوات والارض کا مطلب یہ ہے. سماوات والارض یہاں کائنات کے معنی میں ہے, کہ اللہ نے کائنات بنائی بغیر کسی میٹیریل کے, بغیر کسی نقشے کے, بغیر کسی نمونے کے, بالکل نئی اور انوکھی بنا ڈالی. اب یہ جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن کا یہ جو بیان ہے, یہ دور جدید میں کئی سوالات کو حل بھی کرتا ہے اگر مذہبی انداز سے دیکھا جائے چیزوں کو, اور کئی سوالات پیدا بھی کرتا ہے. کائنات بدی ہے, یعنی بدعت ہے, گویا اس کا جو چیز بنتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے. بدعت کے نگیٹو معنی بھی ہیں اور پازیٹیو معنی بھی ہیں. یعنی ایسی چیز جس کا پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا, کوئی وجود نہیں تھا, تو ہم نے بنا ڈالی. تو کائنات ایک بدعت ہے. بدعت اس معنی میں کہ پہلے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, موجود نہیں تھی, بالکل اللہ تعالیٰ نے بنا دی. تو عدم سے گویا وجود میں آئی ہے کائنات, عدم سے وجود, نتھنگ سے بنی ہے جدید زبان کے اندر. تو اب جو موجودہ کائنات ہے اس میں بگ بینگ والی جو تھیوری اگر چلتی رہتی ہے اور مانی جاتی ہے, تو اس میں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ کسی جگہ پہ مادہ موجود تھا اور اس میں دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی. تو سائنس کے لیے اس میں یہ بات ہے کہ کائنات نہ ہونے سے بنی ہے, یہ پہلی بات ہے. دور جدید میں سائنس اس بات کو مان رہی ہے کہ کائنات نتھنگ سے بنی ہے. البتہ یہ کہ وہ بنی کب ہے, کیسے ہے, یہ ایک دوسری بحث ہے. قرآن مجید یہاں ایک اور دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے بنائی ہے تو خالق ہے, تو کائنات پھر مخلوق ہوگی. کائنات اگر مخلوق ہے تو پھر اس کا بنے ہوئے ہونا لازم ہے. جو چیز مخلوق ہوتی ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے, جو چیز مخلوق نہیں ہوتی وہ بنی ہوئی نہیں ہوتی. مخلوق کا خالق چاہیے ہوتا ہے، خالق کا خالق نہیں چاہیے ہوتا، یہ واضح رہنا چاہیے. آج کل یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ اگر کائنات کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا ہے. یہ سوال اپنی بنیاد میں غلط ہے، اس لیے کہ خالق کا خالق نہیں چاہیے ہوتا، مخلوق کا خالق چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خدا بنانے والا ہے. جب پتہ چلے گا کہ خدا بھی بنا ہوا ہے تو پھر واقعی خدا کا بھی خالق چاہیے. تو خدا کو مخلوق ماننا پڑے گا، تب جا کر خالق ہوگا. تو یہ بحث چلتی رہے گی پھر کہ اللہ کا خالق کون ہے، پھر اس اگر وہ مخلوق ہے تو اس کا مخالق کون ہے. تو یہ تو خالق ہوگا تو اس کی مخلوق ہوگی، اور جو خود مخلوق نہیں ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے. یہ فطری سا ہمارا پہلی بات ہے. تو کائنات بدیع السماوات ہے، والارض ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق ہے جس نے اس کو نہ ہونے سے بنایا. تو اس اعتبار سے یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ بحث جو ملحدین اٹھاتے ہیں کہ اگر اتنی پیچیدہ کائنات خدا کے بغیر نہیں بن سکتی تو پھر پیچیدہ خدا جیسی پیچیدہ ہستی بھی خدا کے بغیر نہیں بن سکتی، یہ ہمارا استدلال نہیں ہے. ہمارا استدلال یہ ہے کہ کائنات مخلوق ہے تو اس کا خالق ہونا چاہیے. جو چیز مخلوق نہیں ہے اس کا خالق نہیں ہوتا. یعنی جدید زبان میں یا فلسفیانہ لینگویج میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایفیکٹ ہے تو اس کا کاز چاہیے، اگر وہ ایفیکٹ ہی نہیں ہے تو کاز کی کیا ضرورت ہے. یہ سادہ زبان میں، فلسفیانہ زبان میں یا انگلش میں یوں کہہ لیجیے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اب اگلی بات کہی وہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی یہ بات اہم تھی کہ اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے، اتنی ہی بات اگلی اہم ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو بس اتنا کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. اس سے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے کہ کائنات اپنی اصل میں کوئی چیز نہیں ہے. کائنات اپنی اصل میں کوئی چیز نہیں، وہ نتھنگ ہے، اور خدا نے اس کو بدعت بنایا ہے، یعنی نئی چیز بنایا، انوکھی چیز بنایا ہے. اور بنایا کہاں سے؟ اپنے کلمہ کن سے. تو گویا اپنی حقیقت میں وہ کچھ نہیں تھی، اپنی حقیقت میں وہ کچھ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئی. تو ابھی دو چار مہینے پہلے تین سائنسدانوں کو اس بات پہ نوبل انعام ملا ہے کہ انہوں نے یہ تھیوری پیش کی ہے کہ کائنات لوکلی ریئل نہیں ہے. یہ سائنس کی ٹرم ہے کہ کائنات لوکلی ریئل نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوانٹم لیول پہ جا کے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. اس کو دیکھنے لگ جائیں تو اور ہے، نہ دیکھیں تو اور ہے. یعنی سائنسدان اس کو آبزرو کرنے بیٹھتے ہیں تو اور طرح سے بیہیو کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے انسان عقل مند ہے ویسے ہی کائنات عقل مند ہے کوانٹم لیول پہ. آپ مجھے آبزرو کرنا شروع کر دیں کہ ساجد نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، تو میں پڑھنے لگ جاؤں گا، دیانتدار ہے، بڑا ڈرامہ کر لوں گا، سنجیدہ دکھائی دینا تو سنجیدہ نظر آ جاؤں گا. لیکن جیسے ہی آپ لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے تو اپنی مرضی پہ آ جاؤں گا. میں نے جب شاعری کیا کرتا تھا تو ایک قطع بھی کہا تھا کہ خود فریبی برن، لوگ محفل سے میری اٹھ کر چلے جاتے ہیں جب، خود کو اپنے آپ میں تبدیل کر لیتا ہوں میں. خود فراموشی میری محفل میں عادت بن گئی، ایک لمحے میں کئی بہروپ بھر لیتا ہوں میں. لوگ محفل سے میری اٹھ کر چلے جاتے ہیں جب، خود کو اپنے آپ میں تبدیل کر لیتا ہوں میں. تو اس سے کائنات عقل مند محسوس ہوتی ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کر رہی ہے. تو بہرحال واپس آتے ہیں، تو کائنات کی حقیقت اپنے اصل میں خدا کے فیصلے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سے کہتے ہیں کہ تو اب کنکریٹ شکل اختیار کر لے، میٹیریل شکل اختیار کر لے تو وہ کر لیتا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی روحانی شکل اختیار کر لو، وہ روحانی شکل اختیار کر لیتا. इसकी एक अच्छी मिसाल आगे चलकर सूरह मरियम में है, जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के पास जो औलाद अता करने वाले फरिश्ते को भेजा, तो उसके बारे में अल्लाह ने कहा है कि मैंने अपना रूह भेजा, हुक्म भेजा, फतमसल लहू बशरन सवीया, तो वो बिल्कुल इंसानी शक्ल में उनके पास पहुँचे। हज़रत मरियम के पास वो इंसानी शक्ल में, इतनी परफेक्ट इंसानी शक्ल कि हज़रत ईसा, हज़रत मरियम ने उनको देख कर कहा कि मैं तुमसे पनाह चाहती हूँ। वो डर गई कि पता नहीं मेरे साथ कुछ करने वाले, तो वो बिल्कुल इंसानी शक्ल में, कौन, अल्लाह का हुक्म इंसानी शक्ल में सादर हुआ। अब वो उसको छू कर देखती हैं हज़रत मरियम, तो वो सही गोश्त पोस्त के होते हैं, हकीकी, कोई उसमें ख़राबी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन ना उनका बाप था ना कोई माँ थी, अल्लाह के हुक्म ने एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। ऐसा ही अल्लाह के हुक्म ने कायनात की शक्ल इख्तियार कर रखी है। इसकी हकीकत अल्लाह का हुक्म है। आज अल्लाह ताला हुक्म अपना पीछे ले जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये इस कायनात की हकीकत है। अब उसी में लोहा बन गया है, उसी में ईंटें बन गई हैं, उसी में पत्थर बन गए हैं, उसी में हवा बन गई है, उसी में एलिमेंट्स बन गए हैं, उसी में गैसेस बन गई हैं। खुदा के हुक्म ने, अब खुदा के हुक्म को भी समझ लीजिए, हम साइंसदान मुल्हिदीन जिस खुदा का इनकार कर रहे हैं, वो खुदा ऐसा लगता है जैसे छोटा सा मौलवी साहब बैठे हों या कोई साइंसदान हो, छोटा सा इंसान, उसको ऐसा समझते हैं। अल्लाह ताला खुदा है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है अपने पूरे कुदरतों के साथ, अपनी हिकमतों के साथ, अपने जो भी उसकी सलाहियतें हैं खुदा की, समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि पूरा एक प्लान उनका होता है, इसलिए इसके लिए कज़ा का लफ्ज़ बोला है। पूरा प्लान होता है, मसलन ये चीज़ इतनी उम्र होगी, इस तरह से बनेगी, ये उसके अंदर खूबियाँ होंगी, ये उसके अंदर अज़ा होंगे, ये शक्ल होगी, वो सारा कुछ समझते हुए हुक्म देते हैं कि ऐसी चीज़ बन जा, और जो उसके लिए टाइम तय करते हैं कि इतने अरसे में बनेगा, ऐसे ऐसे इन इन स्टेजेस से होकर बनेगा, वो सारी स्टेजेस उस पर से गुजरती हैं। इस कायनात के साथ भी अल्लाह ने यही किया। कुरान के अल्फाज़ मैंने 6 दिनों में बनाया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुमने 6 दिनों में इस तरह से होते होते बनना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हर चीज़ का एक सबब मौजूद होगा, हर चीज़ का एक कॉज मौजूद होगा कि ये चीज़ इस वजह से बनी, ये इस वजह से बनी, ये इस वजह से बनी, ये इस वजह से। अब खुदा दिखाई नहीं देगा, हर चीज़ का सबब आपको मौजूद मालूम हो जाएगा। और कायनात ऑटोमेशन में डाल दी, खुद कार बना दी, खुदा का हाथ दिखाई नहीं देता कि इधर फरिश्ता आया, मेरी जान निकाल कर ले गया, आपकी जान निकाल कर ले गया, उसकी जान निकाल कर ले गया, नज़र नहीं आता। खुद कार सिस्टम के तरीके चल रही है। ये सब कुछ ने इम्तिहान का सामान पैदा कर दिया कि अल्लाह को मानना है जबकि नज़र नहीं आता, हर चीज़ का कोई ना कोई सबब मौजूद है। तो ये कायनात जिस तरह से बनी है, जिसने बनाई है पूरी जहानत के साथ बनाई है, और जिसको इम्तिहान में डाला गया वो भी बहुत ज़हीन है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें दरियाफ्त कर लेता है, अब क्वांटम लेवल तक चली गई फिज़िक्स और बायोलॉजी, बहुत बारीक जगहों पर चली गई, कीमिया कहाँ कहाँ पहुँच गई। तो वो जिस मखलूक से इम्तिहान लेना है वो भी नहायत ज़हीन है मखलूकात में से, और जिस खुदा ने कायनात बनाई है वो तो माशाल्लाह है ही ज़हीन, कोई शुबा ही कोई नहीं। तो इसलिए कायनात का डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि मैं और आप चाहें तो खुदा को पा लें, चाहें तो ना पा सकें। ये अब चाहने पर छोड़ दिया है, चाहने पर छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी छोटी सी चीज़ में अड़ जाऊँ तो हकीकतों का इनकार कर देता हूँ। तो इस वक्त मुल्हदीन छोटी सी बात पर अड़े हुए हैं कि हमें खुदा का कोई डायरेक्ट एविडेंस दिखा दे, जबकि ये कायनात इनडायरेक्ट एविडेंसेस से भरी हुई है। डायरेक्ट एविडेंस 2 तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी की आवाज़ आ गई तो आप कहेंगे मौजूद है, किसी के चलने की आवाज़ आ गई, किसी का हाथ आपने महसूस कर लिया, किसी को यानी 5 हवास से आपने देख लिया, लेकिन बराह रास्त उसको नहीं देखा, कुछ चीज़ें उसकी देख ली या कुछ असरात देख लिए, ये डायरेक्ट एविडेंस होता है। कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं, मसलन हम यहाँ पर सारे बाहर चले जाएं اور یہ گلاس جو ہے یہ اٹھ کر ادھر آ جائے پانی کا. تو اب جب ہم باہر سے دوبارہ واپس آئیں تو سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہ گلاس ادھر سے ادھر کیسے آ گیا. یہ انڈائریکٹ ایویڈنس ہے کہ کسی نے اس کو ادھر کیا ہے. تو کائنات کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا موجود ہے, لیکن ڈائریکٹ ایویڈنس کوئی نہیں ہے. ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتا تو امتحان ختم ہو جاتا. ڈائریکٹ ایویڈنس کوئی نہیں ہے. انڈائریکٹ ایویڈنسز ہیں تو اس سے کائنات بھری ہوئی ہے. وہ آگے چل کر ایک مسئلہ زیر بحث آئے گا, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لیا ہے. موقع پر انشاءاللہ واضح کروں گا. ابھی اتنی بات جان لیجئے کہ کائنات بنائی اس طرح سے گئی ہے کہ اس کی حقیقت خدا کا امر ہے. خدا کے امر کی حقیقت مادیت نہیں ہے, وہ کلمہ کن ہے. بس اس حقیقت پر یہ کائنات کھڑی ہے. خدا حکم واپس لے لے گا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن خدا نے چونکہ بدی کیا ہے تو یہ حقیقت میں موجود ہے, غیر حقیقی نہیں ہے. یہ دو باتیں اکٹھی ہیں اس کائنات کی, کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ کچھ بھی نہیں ہے, خدا کے حکم کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن جیسا کہ حکم نے شکل اختیار کی ہے وہ حقیقت بن گئی ہے. اور کوئی ڈرامہ نہیں ہے, کوئی خیالی دنیا نہیں ہے, حقیقی دنیا ہے. تو یہ دونوں آیتیں بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, سے یہ دو باتیں واضح کی ہیں. اب اس میں مشکل اگلا حصہ ہے یکون. ہمارا جو ترجمہ کر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے یا ہو گیا. یہ ٹھیک نہیں ہے. یکون مضارع ہے تو یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ کی ولادت کلمہ کن سے ہوئی ہے تو ان کو اتنا ہی ٹائم لگا جتنا ہمیں پیدا ہونے میں لگتا, قرآن کے واضح اشارات ہیں. تو اس طرح سے یہ نہیں ہے کہ ادھر کہا تو ادھر ہو جائے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, جیسے میں نے حضرت مریم کے حوالے سے بتایا کہ وہ فرشتہ اچانک انسان کی شکل میں آ گیا, اس کوئی ٹائم نہیں لگایا. لیکن جب ٹائم لگانا ہوتا ہے ٹائم لگانا, وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ کسی کام میں کوئی ٹائم لگنا ہے تو ٹائم کے مطابق ہو جائے گا, اور اگر فوراً ہونا ہے تو فوراً ہو جائے گا. فیکون کے یہ فائدہ ہے کہ وہ ہو جاتا ہے بس, جو بھی اس کے لیے کورس آف ایکشن ڈیسائڈ کیا گیا ہو. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس بات کا کہ مجھے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے, میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کا جواب دیا. ظاہر ہے کہ توحید کا مضمون ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے بات کر دی ہے. لیکن ہمارے لیے کائنات کی تخلیق اور اس کے پہلو بھی واضح ہو گئے ہیں. آگے فرمایا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تاتینا آیتن کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم. وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کے بجائے ہم سے براہ راست بات کریں, یا ہمارے پاس الگ سے نشانی آئے. یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تب اللہ کا رسول مانیں گے یا اللہ ہی کو مانیں گے کہ جب ہم سے اللہ تعالیٰ براہ راست بات کریں. ابھی میں نے تھوڑی دیر بعد پہلے کی کہ ڈائریکٹ ایویڈنس مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دینا نہیں, کائنات نہیں بنائی اللہ نے اس طرح سے کہ ڈائریکٹ ایویڈنس بن جائے, تو وہ تمہارے مطالبے پر کیسے سامنے آ جائیں گے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یا تو کوئی سری نشانی ہم تک خود پہنچے, ہم تک پہنچے, یعنی مجھے کان میں آواز آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, یا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو جو نشانی بن جائے کہ ہاں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو اللہ کی آواز آ جائے میرے کان میں, اللہ تعالیٰ مجھ سے خود بات کریں اور یقین ہو جائے مجھے کہ واقعی کوئی اور نہیں ہے, اللہ ہی بول رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ میرے ساتھ کوئی اور نشانی ساتر ہو جائے. تو یہ بے محل مطالبہ ہے, بے محل دلیل مانگنا ہے. یہ استدلال دلیل مانگنے کا دو تین پہلو ہوتے ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے, جس کو ہم استدلال کہتے ہیں. دلیل مانگنا یا دلیل دینا کا مطلب ہوتا ہے استدلال کرنا. استدلال برمحل ہوتا ہے اور بے محل ہوتا ہے. آپ کو ایسی چیز کا مطالبہ کریں, ایسی دلیل کا مطالبہ کریں کہ جو ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہو, تو وہ آپ کا بے محل مطالبہ ہے. اور جو آپ اگر ایسی چیز مانگیں جو دی جا سکتی ہے تو وہ, ہمارے آج کے زمانے میں الہاد کے لیے بھی بے محل استدلال مانگا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس دکھائیں، اللہ کے کوئی نقش قدم دکھا دیں، اللہ کا کوئی آثار دکھا دیں. تو یہ یہاں پر بھی وہی تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لا یعلمون کر کے بولا ہے. لا یعلمون پر پیچھے ہم بات کر چکے ہیں. لا یعلمون سے یہ بھی مطلب ہے کہ ناواقف ہیں، بے علم ہیں، جاہل ہیں. اور دوسرا اس سے اشارہ ہوتا ہے قریش مکہ کی طرف. پیچھے جو آیت گزری تھی اس میں یہ تھا کہ لا یعلمون اہل کتاب کے مقابل میں آیا تھا، تو یہ آیت نمبر 113 میں آیا تھا. تو وہاں بھی ہم نے قریش کے معنی لیے تھے، لیکن ساتھ کنایہ ہو جاتا ہے کہ یہ جاہل لوگوں کی بات ہے. تو یہاں بھی یہ کنایہ ہو گیا کہ جاہل لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتے. تو یہ اس طرح کی بات ہوگی کہ جاہل آدمی کی بات ہوگی، کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا دنیا کا نظام بنایا. اوپر جس کو واضح کیا ہے اس کی روشنی میں یہ مزید واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات اس طرح سے نہیں بنائی کہ مجھے اور آپ کو سب کو نبی بنا دیا جائے، اور کائنات اس طرح سے نہیں بنائی گئی کہ مجھے اور سب کو خدا نظر آنے لگ جائے یا وہ آوازیں آنے لگ جائیں اس کی. ایسا نہیں ہوگا. کائنات جس مقصد کے لیے، جس اسکیم کے تحت بنائی گئی ہے، اس کو سمجھنے والے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ خدا کا ڈائریکٹ ایویڈنس مجھے نظر آ جائے، خدا کا نقش قدم، خدا کا ہاتھ مجھے نظر آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ مطالبہ ہی غلط ہے. تو جو لوگ سمجھدار ہیں وہ یہ مطالبہ نہیں کریں گے. تو اب سمجھدار، یہ بالکل ایسی بات ہے، میں جدید مثال دینا چاہوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے، کہ میں کسی سائنسدان سے کہوں کہ نہیں، مجھے کسی بندر کے گھر انسان پیدا کر کے دکھاؤ تب میں ایولیوشن کو مانوں گا، تو یہ ناجائز مطالبہ ہوگا. کسی بندر کے گھر انسان پیدا کر کے دکھاؤ گے تو میں مانوں گا کہ ایولیوشن ہوئی ہے، یہ اس طرح کا مطالبہ ہے. تو یہ بے محل مطالبہ ہے. کزالی کا قال الذین من قبلہم مثل قولہ، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے، بالکل ان کے جیسی بات. تشابہت قلوبہم، ان کے دل بڑے ملتے جلتے ہیں، ایک طرح کی باتیں کہتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے اپنی آیتیں واضح کر دی ہیں. یہ بڑا دلچسپ تبصرہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا ہے اور اس طرح کے مطالبات کیے ہیں تو ملتے جلتے ہی استدلال ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں جو رسالت کے بارے میں استدلال ہے، بالکل ٹھیک جملے آپ کو ملحدین کے ہاں بھی مل جائیں گے، وہ جو مذہبی لوگوں کو کہتے رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ایک جیسے جملے، کوئی فرق نہیں ہے. اگلا جو جملہ بڑا اہم ہے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اس کا ترجمہ ہم عام طور سے یقین کرنے والے کر جاتے ہیں. عربی زبان میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یقین کرنے والے مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ جو سچی باتوں کو تحقیقی انداز میں ماننے والے ہیں. یوقنون کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو سچائیوں کو حقیقت ہونے کی بنا پر ماننے والے ہیں، یوقنون کا یہ مطلب ہوتا ہے. پیچھے سورہ البقرہ کے شروع میں وبالآخرت ہم یوقنون بھی گزرا تھا، وہاں میں نے اس کا ایک شیڈ واضح کیا تھا. وہ یہ تھا کہ جو یقین رکھتے ہیں، محض مانتے نہیں ہیں کہ آخرت ہونے والی ہے، تو وہاں چونکہ اس کی اہمیت تھی تو میں نے وہاں وہ شیڈ واضح کیا تھا. لیکن یوقنون کا دراصل مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جو چیزوں کو سچا ہونے کی وجہ سے تحقیقی انداز کے طور پر مانتا ہو، سنی سنائی بات ماننے والا نہ ہو اور بلا وجہ انکار کرنے والا نہ ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بس ماننا ہی نہیں ہے، سامنے حق ننگا کر کے دکھا دیں کہ یہ حق ہے تو وہ نہیں مانیں گے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ یوقنون نہیں ہوتے. تو سچائی کو جب وہ بالکل سامنے آ جائے، اس کو ماننے والے کو یوقنون کہا جائے گا. تو فرمایا کہ جتنے سچائیوں کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں نے باتیں واضح کر دی ہیں. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول ہونے کے اعتبار سے اور اللہ کے خدا ہونے کے اعتبار سے دلائل بالکل واضح ہیں، لیکن آدمی کو یوقنون ہونا چاہیے. اگر وہ یوقنون نہیں ہے تو بات نہیں مانے گا. سچائیوں کو سن کر دیکھ کر ماننے والا. اب اپنی زندگی میں ہم نے کئی تجربات ہوتے ہیں کہ سامنے سچ ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے، نہیں مانتے. اس کا سب سے اچھا مظاہرہ سیاسی پارٹیوں والے لوگ کرتے ہیں، ان کی سچائیاں ان کو نظر نہیں آ رہی، اپنی خرابیاں ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتیں اور دوسروں کو ان کی اپنی خرابیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. کیوں نہیں نظر آ رہی ہوتی؟ کیونکہ وہ یوکنون کی وصف سے خالی ہوتے ہیں. یوکنون کا وصف یہ ہے کہ جیسے ہی سچی بات سامنے آ جائے، مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے تو اس کو مانا جائے. تو اب یہ قرآن مجید کے بارے میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کو اس صورت میں مانیں گے کہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے یا خود کوئی بات سامنے آ جائے، تو فرمایا کہ یہ بے محل مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے جہالت کا ثبوت ہے ان کے باتوں میں. تو ہم نے جو بات کو ماننے والے سمجھنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے پوری طرح سے بات واضح کر دی ہے. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. تو اب یہ فرمایا کہ میں نے آپ کو، ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچائی کے ساتھ، بشیر اور نذیر بنا کر. آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. پیچھے جو یوکنون ہے اس کو مزید واضح کیا اس جملے کے ساتھ کہ جو لوگ یقین کرنے والے نہیں ہیں آپ ان کو یقین کرنے والا نہیں بنا سکتے. یقین کرنے والا آدمی خود ہوتا ہے، میں آپ نہیں بنا سکتے. یعنی اگر ایک آدمی جھوٹ کا سہارا لینے پر آمادہ ہو گیا ہے، جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو گیا ہے، وہ سچائیوں کے انکار کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، تو میں آپ تو اس کو زبردستی نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ مانے نہ مانے، دلائل میں نے دے دی ہیں، یہ نہیں مان رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سچے رسول ہیں. بالحق کا مطلب ہے سچائی کے ساتھ آئے ہیں، کوئی آپ جھوٹے رسول نہیں ہیں، آپ سچے رسول ہیں. اس کے دلائل واضح کر دیے گئے. کن کے لیے؟ یوکنون لوگوں کے لیے جو حقائق کو ماننے والے ہیں. البتہ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا کہ آپ بشارت دے دیں اور آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں. لوگوں کے رویے تبدیل کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا، لوگوں کو غیر یوکنون سے یوکنون بنانے والا نہیں بھیجا، وہ ان کا اپنی کرتوت. اگر یہ یوکنون ہیں تو حقائق کو مان لیں گے، اگر یوکنون نہیں ہے تو حقائق کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا کام یہ نہیں، آپ کا کام تو صرف بشیر بننا ہے اور نذیر بننا ہے، بشارت دینا ہے اور انتظار کرنا ہے. بشارت دینے کا مطلب ہے کہ ماننے والوں کو آپ بتائیں کہ یہ سچائیاں ہیں، ان کو مانیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اچھا نتیجہ، جنت میں چلے جاؤ گے. اور نذیر کا مطلب ہے کہ آگاہ کریں گے کہ بھئی یہ سچائیاں ہیں، اس کا انکار کرو گے تو مارے جاؤ گے. تو یہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کے معنی یہ ہوئے. آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو رویے بھی ٹھیک کریں، ان کو زبردستی ہدایت پر لے آئیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. ہیں آپ سچے رسول، تو سچے رسول کو بھی دلیل سے مانا جائے گا. جو ماننے والے ہیں وہ مان رہے ہیں، ان کے لیے میں نے واضح کر دی بات. جو ماننے والے نہیں ہیں وہ آپ کے بشیر اور نذیر ہونے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ ناممکن ہے. اس لیے یہ آپ کی نہ ذمہ داری ہے نہ آپ کا قصور ہے کہ یہ ماننے والے نہیں بنے، تو آپ کا قصور اس میں نہیں ہے. یہ دوزخ میں جائیں گے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے، اپنے اس رویے کی وجہ سے جائیں گے کہ سچ سامنے آ رہا ہے لیکن نہیں مان رہے، حقائق کھل کر سامنے آ گئے ہیں تو نہیں مان رہے. اس دنیا کا سب سے بڑا امتحان وہ نماز پڑھنا نہیں ہے، وہ روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ حقائق کو تسلیم کرنا ہے جو میری پسند کے نہ ہوں. حقائق کو تسلیم کرنا، سچائیوں کو تسلیم کرنا جو میری رائے کے خلاف ہوں، جو میری پسند کے خلاف ہوں، جو مجھے اچھے نہ لگتے ہوں، سب سے بڑا امتحان یہی ہے. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہوتا ہے یا اپنے مسلک، اپنے مذہب کی بڑائی ہوتی ہے، وہ بھی تکبری کی ایک شکل ہے. تو اب جو اس امتحان میں ناکام ہو رہا ہے وہ کون ہوگا؟ یا وہ اس خیال میں ہوگا کہ جو دوسری بات کرنے والے لوگ ہیں وہ جاہل ہیں، جتنی میری زندگی گزری ہے اس میدان میں تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، وہ ایسے آئیں گے جب پہلی دفعہ تو ایسے جیسے کسی جاہل آدمی کے پاس آ گئے ہیں تو بس اب دو منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، گرا لیں گے، اس کو کیا پتہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے. تو وہ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ بھئی سامنے والا جاہل آدمی ہے، تو غرور ہے، تکبر ہے. اس تکبر میں جب وہ آتے ہیں تو اب وہ بات نہیں سنیں گے. ہاں آپ بھی اسی طرح سے تیار ہو جائیں, ان کو چت کر لیں, پھر ہو سکتا ہے وہ سننے پہ تیار ہو جائیں, لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. تو تکبر جو ہے وہ انسان کو حق سے روک دیتا ہے. اور اس تکبر کی وجہ سے آدمی یہ کہ میری بات غلط ہو جائے یا میرا نظریہ غلط ہو جائے تو سچائی کو نہیں مان رہا ہوتا, تو اس کی وجہ سے وہ یوکنون والی سٹیج پہ نہیں آتا بلکہ وہ کفر والی سمت میں چلا جاتا ہے. اس کو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید نے حماقت قرار دیا کہ یہ بڑی احمقانہ بات ہے کہ تم کہو کہ ہم ایمان نہیں لائے اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے کہ دراصل تکبر کی وجہ سے ہم حقائق کو نہیں مانتے, یا اپنے قوم قبیلے کی بڑائی کی وجہ سے نہیں مانتے, یا اپنی ذات کی بڑائی کی وجہ سے. تو جبکہ رسولوں نے آ کر جو کام کرنا ہوتا وہ کر جاتے ہیں. ہمارے ہاں دعوتی زندگی میں علماء نے اس حدود سے تجاوز کیا, بعض علماء نے, ماں باپ بھی بعض قد کر جاتے ہیں کہ وہ بشیر و نذیر بننے کی بجائے ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جاتے ہیں, کفر کے فتوے اور قتل و غارت کے حکم دینے لگ جاتے ہیں, اور ماں باپ مارنے لگ جاتے ہیں, پیٹنے لگ جاتے ہیں. ماں باپ کا کام بھی اور علماء کا کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہے, وہ بھی بشیر و نذیر ہی رہیں تو اچھا ہے. ظاہر ہے کہ یہ فرق تو ہوگا کہ انبیاء کی بشیر و نذیر ہونا وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور ہمارا خادم کے طور پہ ہوتا ہے کہ دین کے خادم ہیں تو ہم بشیر اور نذیر بن جاتے ہیں, لیکن حقیقت میں صرف انبیاء ہی ہوتے ہیں, ہم ان کے نمائندگی میں بشیر و نذیر ہوتے ہیں نہ کہ اصل میں. تو فرمایا کہ تمہارا کام, آپ کا کام جو ہے وہ بشیر و بشارت دینا اور انذار کرنا ہے, ان کو ہدایت دینا نہیں ہے زبردستی, ان کو جنتی بنانا نہیں ہے. اس لیے ولا تسالوا عن اصحاب الجحیم, جو دوزخ میں جانے والے یہ لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں دوزخ میں گئے, آپ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے, آپ نے ان کو کیا قرآن نہیں پہنچایا, کیا آپ نے ان کو بات نہیں پہنچائی تھی؟ تو فرمایا کہ آپ نے کام کر دیا ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ان کے اندر وہ وصف ہی نہیں ہے جو سچائیوں کو ماننے والا ہے, اس لیے یہ اپنے جرم کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے, آپ کے اوپر کوئی دوش نہیں ہے, آپ بری ذمہ ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنا کام کر دیں اور دوسرے کو آزادی دیں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے. یہ ہمارے ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو زبردستی دیندار بنا دیں, زبردستی صالح بنا دیں. ہمارا کام صرف سمجھانا ہے, سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے, اور حکمت کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے سمجھانے میں بھی. سمجھانے میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موقع بے موقع بات کر دیتے ہیں, دوسرے کی انسلٹ کر دیتے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب میں معلم بن کر بیٹھتا ہوں تو فائدہ کم ہوتا ہے, اور جب میں غیر معلم بن کے بیٹھا ہوتا ہوں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ دوسرے کو, مثال کے طور پر اگر آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ کو کہوں آئیے آئیے میں آپ کی تربیت کرتا ہوں, تو پہلے ہی مرحلے پر میں نے آپ کو دور کر دیا ہے, اور دوست بن کے بھائی بن کر غیر معلمانہ انداز میں بات چیت ہوتی رہے تو زیادہ فائدہ ہوتا. اس کا تجربہ مجھے جمعے کے خطبات میں ہوا کہ وہاں پر میں کسی فرقے کو برا نہیں کہتا, بس قرآن سنت کی بات کرتا رہتا ہوں. تو اس مسجد میں کئی لوگ تبدیل ہوئے, لیکن جن لوگوں کو سامنے لے آیا جاتا ہے وہ کم تبدیل ہوتا ہے. عجیب و غریب بات ہے, کیونکہ وہاں کسی کی انا زیر بحث نہیں آتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ یہی ہے کہ جب کسی کو ڈانٹنا ہوتا تھا یا سمجھانا ہوتا تھا تو مجلس میں عمومی بات کرتے تھے, اس کا نام لے کر نہیں کرتے تھے کہ فلاں نے یہ کر دیا تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں, نہیں, بس انڈائریکٹ طریقے سے سمجھا دیتے تھے. وہ سمجھنے والا خود ہی سمجھ جاتا تھا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, نہ سمجھے گا تو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کسی اور مجلس میں سمجھ جائے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں نے ایسا کر دیا, نام لے لے کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ غلط انداز. آگے اب یہ بات یہاں واضح ہو گئی کہ یہ قوم ایسی تھی کہ اللہ کی باتوں کو ماننے کو تیار نہیں تھی, حقائق سامنے تھے, اور یوکنون کی کیفیت سے محروم ہونے کی وجہ سے سچائیوں کو ماننے کو آمادہ نہیں تھی. تو اب جب یہ بات ہو تو پھر یا ذاتی جیسے میں نے کہا کہ تکبر آڑے آتا ہے یہ قوم قبیلے کا, تو ان کو اپنی ملت کا بھی زوم تھا. چنانچہ اگلی بات وہی فرمائی ہے, ولن ترزا انکل یہود ولن نصارا, کہ تم سے ہرگز یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے, حتی تتبع ملتہم, یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں. یعنی یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے کہ آپ اللہ کے رسول مانے جائیں جب تک کہ آپ وہی باتیں نہ کرنے لگ جائیں جو ان کی ملت کی ہیں. یہاں واحد کو مخاطب کیا گیا ہے, ان کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اور آپ ہی مراد ہیں. یعنی آپ کو یہ پیغمبر اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ان کے باتوں کو تسلیم نہ کر لیں. آپ یہ نہ کہہ دیں کہ میں بھی یہودی ہوں, آپ یہ نہ کہہ دیں کہ میں بھی عیسائی ہوں, اس وقت تک نہیں مانیں گے. اور جتنی آپ اصلاحات پیش کر رہے ہیں, یہود کی بدعت گنوا رہے ہیں, نصارہ کی بدعت گنوا رہے ہیں, ان کو کہنا چھوڑ دیں کہ یہ غلط بات ہے, تب یہ آپ کی بات مان لیں گے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ نہیں مانیں گے. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف لے آتے, دوبارہ تشریف لے آئیں, تو ہم بھی یہی کریں گے, نہیں مانیں گے, ممکن نہیں ہے. کیونکہ ہم نے بھی یہ چیز پال لی ہے کہ میرا مسلک بہترین, میرے استاد مولانا امین حسن اصلاحی سے ہم ملنے جاتے تھے, استاد گرامی بھی ساتھ جاتے تھے, گامدی صاحب بھی, تو وہ ہم ان سے باتیں کرتے تھے, عام طور سے سوالات کرتے تھے. دو تین سوالات انہوں نے ہم سے پوچھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ دینی آدمی, مذہبی آدمی کامیاب صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ہم نے سب نے کہا مذہبی آدمی بہت اچھا ہوتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, مذہبی آدمی دوزخ میں جائے گا. ہمارے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کرے کہ مذہبی آدمی دو. انہوں نے کہا کہ دین, خدا کی ہدایت والا آدمی جنت میں جائے گا, مسلک مذہب کے پیچھے چلنے والا دوزخ میں جائے گا. ہم نے کہا جی کتنی سخت بات آپ نے کر دی. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ ہٹ دھرم ہوتا ہے, حق کو نہیں مانتا, ہر صورت میں اس کا اور ابو جہل کا کوئی فرق نہیں ہوتا. ابو جہل بھی اپنے ماں باپ کے دین پر تھا, اور مذہبی آدمی بھی اپنے ماں باپ کے دین پر ہوتا ہے, اس کو سچائی سے, حق سے, خدا کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب دیکھیے, غالباً ان کی جو بات تھی وہ اس آیت پر مبنی تھی, کل ان ہدا اللہ ہو الہدا, ان سے کہہ دو کہ ملتیں ولتیں کچھ نہیں ہوتی, مسلک مذہب کچھ نہیں ہوتے, ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہوتی ہے. اگر اللہ کی ہدایت پر کوئی آ جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو کامیاب نہیں ہوگا. شروع میں یاد ہوگا کہ پانچویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا, اولئک علی ہدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے. میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ ہدایت صرف اللہ کا دین ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات صرف حق ہے, باقی کوئی دین نہیں. باقی میری آپ کے فلسفے ہو سکتے ہیں, فقہیں ہو سکتی ہیں, فتوے ہو سکتے ہیں, تصورات ہو سکتے ہیں, باتیں ہو سکتی ہیں, کہانیاں ہو سکتی ہیں, داستانیں ہو سکتی ہیں, وہ دین نہیں ہے. دین اتنا ہی جتنا قرآن و سنت میں آ گیا ہے بس. تو فرمایا کہ تم سے یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت میں داخل نہ ہو جاؤ. تو ان سے کہہ دو کہ ملتیں ولتیں کچھ نہیں ہیں, مسلک مذہب کوئی چیز نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ انا ہدا اللہ ہی ہو الہدا, اگر کوئی ہدایت ہے تو وہ اللہ کی ہدایت ہے, ہدایت وہیں سے مل سکتی ہے. دور جدید میں جو ملحدین نے مذاہب پر اعتراض کیا, اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر مذہب سچا ہے تو پھر ایک ہی ہونا چاہیے تھا, اگر مذہب سچا ہے تو پھر ایک ہی ہونا چاہیے تھا. یہ کیا کوئی ہندوازم ہے, کوئی فلانا ہے, فلانا ہے, خدا کا تصور بھی ایک نہیں ہے. تو ان کو بھی ہمارا جواب یہی ہے کہ دین صرف اللہ کا دین ہے، باقی لوگوں نے بنائے ہیں، اللہ نے آزادی دی تھی امتحان کے لیے، تو انسانی کاموں میں یہ کہنا کہ سب ایک جیسی چیز ہو جائے یہ غلط بات ہے، وہ خدا کا تصور بھی غلط بنائیں گے، وہ دین کا تصور بھی غلط بنائیں گے۔ آپ دین اور خدا تک کیوں جاتے ہیں؟ سائنس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انسانوں نے سائنس کے بارے میں کتنے کتنے نظریات دیے، ایک ہی فنومنا کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بیسیوں نظریات آ جاتے ہیں۔ نظریہ حیات دیکھیے نا، کوئی کہتا ہے جی کلے تھیری ہے، کوئی پانی کی ہے، کوئی آسمانی بجلی کی ہے، پتہ نہیں کتنے نظریات ہیں کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ تو جہاں پر انسان سوچے گا تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ سائنس کو ہم 100% غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، یہ مسلمانوں کو بھی پلے باندھ دینا چاہیے، یہود و نصارہ کو بھی پلے باندھ دینا چاہیے، اور ملحدین کو بھی پلے باندھ دینا چاہیے کہ اصل ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، میری اور آپ کی باتیں بس باتیں ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں یا صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو اگر آپ نے ان کی تمناؤں کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے یہ ہدایت آ گئی ہے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہیں ہوگا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ چاہ یہی رہے تھے کہ ان کی احوا کی پیروی کی جائے، احوا تمنائیں، خواہشیں، فلسفے، کہانیاں، فتوے، بدعتیں جو بھی بنا رکھی تھی ان کو ماننے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے ان کی تمناؤں کی پیروی کی، ان کی بدعت کی پیروی کی، ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس قرآن کے علم کے آ جانے کے بعد، تو پھر میری طرف سے کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا۔ یہ اس قانون کی طرف اشارہ ہے جو سچے رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں، کہ سچا رسول اگر انحراف کرتا ہے تو فوراً پکڑ ہو جاتی ہے، جیسے حضرت یونس کو ہوئی کہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی تمناؤں کی پیروی میں سچے علم کو چھوڑ دیا تو پھر میری طرف سے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس میں قانون بھی بیان ہو گیا ہے، اور یہود کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے اصل بات بھی واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچائی پر قائم ہے، وہ تمہاری بدعت نہیں مانیں گے، تمہاری تمناؤں کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سچائی صرف اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، تو اسی ہدایت پر ان کو رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل ہے، وہ اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو ہمیں بھی، امت مسلمہ کو بھی، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحقیق کر کے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے 100% طریقے سے ثابت ہے، اسی پر قائم ہو جائے۔ وقت ہو گیا ہے، یہاں پر روک لیتے ہیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔